السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك انت السميع العليم، آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ آل عمران کی تین آیات، آیت نمبر 102، 103 اور 104 تلاوت کی گئی ہیں. آیات مبارکہ کے حوالے سے ہمارے ان خطبات جمعہ کا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے ہمارے دینی فرائض. موضوع کی اہمیت ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسے رب سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. یہ دنیا ایک بامقصد جگہ ہے. رب نے ہمیں زندگی دی، نعمتیں عطا فرمائیں آزمائش کے لیے، اور بالآخر ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہم نے اپنے رب کی جناب میں حاضر ہونا ہے، رب کے سامنے حاضری دینی ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اور رب سبحانہ و تعالیٰ ہم سے لازمن سوال، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، تم سے لازمن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لہذا یہ بات سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ایک عارضی قیام ہے، ایک مختصر اور عارضی قیام، اور ایک امتحانی وقفہ ہے جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور امتحان کے بعد بالآخر نتیجہ نکلے گا. کس نے کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، اس کی ساری تفصیلات ریکارڈڈ قیامت کے دن منظر عام پر آئیں گی، اور انسان حیران ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی نامہ اعمال میں ریکارڈ کر کے پیش کر دیا جائے گا اس بنیاد پر. قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مجرمین حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے اس حوالے سے مالی حاضل کتاب یہ کیسا نام اعمال ہے؟ لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، کہ اس نے تو ہمارے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اور کسی بڑے سے بڑے عمل کو نہیں چھوڑا، مگر لکھا ہوا ہے، ریکارڈڈ ہے، احصاها، گن کے ہمارے سامنے رکھ دیا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ اپنے سامنے پائیں گے جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا. لہذا پہلی بات جو ہم سب کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ ہم سب یہاں بھیجے گئے ہیں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. اب اس آزمائشی وقفے میں رب کائنات نے ہمارے ذمے کچھ فرائض عائد کیے ہیں، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ایک فرد کی سطح پر بھی ہیں. اگر ہم کسی قوم کا، کسی امت کا حصہ ہیں تو امت پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں. لہذا یہ تین آیاتیں مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، 3 اور 4 امت مسلمہ سے خطاب ہے، اور امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل 3-point ایجنڈا ہے جو کہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. یہ مقام قرآن حکیم کا انتہائی اہم مقام، جامع ترین مقام کہا جا سکتا ہے کہ جہاں دین کی تعلیمات ساری کی ساری رب سبحانہ و تعالیٰ نے جمع فرما دی. لہذا اس میں پہلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو. حق تقاتی، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. مراد یہ ہے کہ ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا خوف رہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت رہے دل میں کہ وہ رب دیکھ رہا. قرآن حکیم میں اس تقوی کی وضاحت 67 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. یہ خطبات، یہ جمعے، اس سے پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے، لیکن بہرحال جمعے کا دن تذکیر کا اور یاد دہانی کا دن ہے. جب یہ حکم قرآن حکیم میں اتنے تاکید کے ساتھ آیا کہ اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہیں مرنا، تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو. حالت اسلام میں، حالت فرما برداری میں تمہیں موت آنی چاہیے. لہذا تقوی کہتے کسے ہیں جس کا حکم دیا گیا کہ اختیار کرو؟ تقوی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے، ایک فیلنگ کہ وہ رب کائنات جو زندہ ہے، جاوید ہے، ہر وقت حرام دیکھتا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ موت آئے گی. الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہم ہر وقت اس کی نگاہ میں، ہر وقت انڈر آبزرویشن ہے، بس یہ احساس کہ وہ ہمیں دیکھ رہا. مزید یہ کہ اس نے ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو جس کو چاہے عذاب دیں، جس کو چاہے جنت میں بھیج دیں، کون پوچھنے والا ہے. لیکن بہرحال عدل کا، عدالت میں، عدالتی کاروائی میں عدل کے تقاضوں کے اعتبار سے ثبوت کی اہمیت ہوتی ہے. ثبوت نہیں ہے تو 100 افراد کا قاتل بھی ہنستا کھیلتا ہے کہ چلا گیا آپ ہی کی عدالت سے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت فراہم کرے، کوئی بیان دے. لہذا 100 افراد کا قاتل جس کو دنیا جانتی ہے کہ یہ قاتل ہے، نہیں سزا دی جا سکتی. یہ بات میں نے عرض کر دی کہ اللہ پاک کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عدل کا تقاضا یہی ہے کہ ثبوت فراہم کیے جائیں، لہذا رب کائنات نے بھرپور انتظام کیا ہے ثبوت فراہم کرنے کا، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نعیم نعمتوں والی جنت میں ہوں گے اللہ کے فرما بردار، ابرار نیکوکار اس کی فرما برداری اختیار کرنے والے، وان الفجار فاسق حکم توڑنے والے نافرمانی کرنے والے وہ جہنم میں ہوں گے۔ لہذا اگر یہ احساس تازہ رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور ہم نے اس کی جناب میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرد کی اصلاح ہوگی، افراد بہتر ہو جائیں گے، افراد میں تقویٰ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دیوار، مضبوط دیوار جو اینٹوں سے بنتی ہے، ہر اینٹ مضبوط ہو تو نتیجتاً دیوار مضبوط ہوگی۔ لہذا پہلا حکم، اس امت کا ہر فرد اپنے اندر اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، اور تقوی کی وضاحت میں نے عرض کیا، یہ احساس کہ رب کائنات کی جناب میں حاضر ہونا، جواب دہی کرنی ہے، پانچ سوالات ہیں جو ہر انسان سے پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال، عمر کہاں لگائی؟ 70 سال 80 سال کہاں لگایا؟ وقت کہاں لگایا؟ اس کا ٹائم، اس کا جواب دو۔ دوسرا سوال، وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بَلَا، اس عمر کا سب سے بہترین حصہ جوانی کس کام میں لگائی؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ من اين اكتسبا وام ماله من اين اكتسبا، سورس آف انکم انتہائی اہم، اس لیے کہ اگر پیسہ حلال کا ہوگا تو اعمال بھی نیک ہوں گے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ پاک اپنے رسولوں سے فرماتا ہے، اے رسولوں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے تاکہ نیک عمل کرو، غذا حلال کی ہوگی تو عمل بھی نیک ہوگا، حرام غذا کھا کر نیک اعمال صادر ہو ہی نہیں سکتے۔ نجس اور ناپاک جسم کے لیے اللہ پاک نے جہنم کی آگ بنائی ہے، جنت کو اس کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا فرد میں تقویٰ، روزی حلال کی ہو، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہو، اور ہر وقت ڈرتا رہے، صرف لوگوں کے سامنے متقی اور پرہیزگار نہ بنے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی تنہائی پاکیزہ ہے وہ مومن ہے، اور مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاکیزہ ہے، تنہائی میں بھی یہ احساس رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے پہلا ایجنڈا یا پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ جو ہر فرد میں ہونا چاہیے، کیونکہ اقبال ہی کے اشعار ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اب اس کے بعد ان افراد کو کرنا کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ ان افراد سے مل کر بنی ہے، تو یہ جڑیں گے کیسے؟ ان بلاکس کو جوڑنے والی سیمنٹ کون سی ہے؟ ان کو الائن کرنے والی، ان کو ایک لائن میں کھڑی کرنے والی وہ طاقت، وہ فورس، وہ ذریعہ، وہ رسی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب ہے۔ لہذا آیت نمبر 103 میں فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور اے مسلمانوں، خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور تم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالی کی رسی یعنی قرآن حکیم، اس کو مضبوطی سے تھام لو، چمٹ جاؤ، ولا تفرقوا، تاکہ تفرقے میں نہ پڑو، آج امت مسلمہ پارا پارا ہو چکی اور مزید اس کے کرچیاں کی جا رہی ہیں، پرچے اڑائے جا رہے ہیں، تفرقہ در تفرقہ، کہیں زبان کی بنیاد پر، کہیں قوم کی بنیاد پر، کہیں مسلک کی بنیاد پر۔ بہرحال یہ وقت ہے کہ اب ہمیں سوچنا ہوگا، سوچنا چاہیے کہ ہمارا دشمن بہت ہی پلاننگ کے ساتھ ہماری طاقت یونٹی کو ختم کرنے کے در پہ ہے، لہذا کہیں وہ ہمیں مختلف زبانوں کی بنیاد پر تقسیم کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے، کہیں مسلک کی بنیاد پر تقسیم کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور ایسے امہ کی بات کی جائے تو اس نے یہ ملک بنا دیے، چھوٹے چھوٹے 52-54 ممالک ہیں، جیسے کوئی جائنٹ ہو بڑا جن، وہ پورا کا پورا کیک کھانے کے لیے آیا ہو، بڑا سا ایک کیک ہے، منہ میں نہیں آ رہا تو کیا کرے گا؟ اس کو پہلے تقسیم کرے گا چھوٹے چھوٹے حصوں میں، پیسٹریاں بنائے گا اس کی، تاکہ آرام سے اس کو کھایا جا سکے۔ یہ ہے امت مسلمہ کی صورتحال، کہ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں آسانی سے ہڑپ کرنے کے لیے تقسیم کر دیا گیا، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، آپ ان کا ہجوم دیکھیں ان ممالک کا، لیکن ان کی اکانومی، ان کے یہاں پورا نظام ہے سارے عرب ایک ہی زبان بولنے والے، ایک ہی کلمہ پڑھنے والے، تقسیم کس طرح سے آپ کے علم میں؟ پھر بقیہ مسلمانوں کو بھی ملکوں میں تقسیم کر دیا، بڑے ممالک تھریٹ دیں، ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کا نقشہ تو اٹھائیے، دا گریٹ آٹومن امپائر، اتنی بڑی بر اعظم پر مشتمل اتنی بڑی سلطنت، جہاں کوئی ویزا کی پابندی تھی نہیں مسلمانوں کے درمیان، اتنی بڑی سلطنت، سلطنت عثمانیہ کہاں گئی؟ شاید ہم لوگوں کو، مجھ سمیت، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون کون سے علاقوں پر سلطنت عثمانیہ قائم تھی، مسلمانوں کا راج تھا۔ آج ممالک ہیں تو ملکوں میں تقسیم کر کے، پھر پاکستان کی بات کی جائے، 47 میں بڑی قربانیاں دے کر قائم کر لیا، لیکن 71 میں اسی ملک کو زبان کی بنیاد پر تقسیم کر دیا گیا۔ 16 دسمبر 1971، بلیک ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان، اکثر و بیشتر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے 16 دسمبر کو ہوا کیا تھا، باقی دن مناتے ہیں شوق سے، 23 مارچ، 9 نومبر، 6 ستمبر، سارے دن منائے جاتے ہیں، سیلیبریشن ہوتی ہے، 16 دسمبر کیوں نہیں مناتے، یا کیوں نہیں یاد کرتے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، کیسے ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، یہ آگ اتنی کیسے لگ گئی کہ یہ دو ملک بن گئے، یہ مشرقی پاکستان اور مغرب پاکستان رہ سکتے تھے، دو یمن تھے، دو کوریا تھے، دو جرمنی تھے، تو یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو سکتے تھے، بنگلہ دیش کیوں بنا بنگالی قومیت کی بنیاد پر؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج بلوچوں کو اتنا پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کا نام لینے والوں سے بھی نفرت کر رہے ہیں؟ جھنڈا یا قومی ترانہ تو بہت دور کی بات ہے، پاکستان کا نام نہیں چاہیے، پاکستانی نہیں چاہیے، یہ برابر میں بلوچستان، بلکہ ایک زمانے میں کراچی تو بلوچستان کا حصہ تھا، آج بھی سردی، ہوا کہاں سے آتی ہے یہاں کراچی میں، جب سردی ہو جاتی ہے تو کہاں سے آتی ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں، کہاں کی ہوا چل رہی ہے؟ کوئٹہ کی، یہ ہب برابر میں ہے، اور کراچی بنیادی طور پر مائی کولاچی ہے، جو بلوچی ایک لینگویج کا لفظ ہے، تو وہاں ہونے والے چینجز یا اثرات یا بغاوت جو بھی کہیں، کیا اس کے اثرات کراچی میں نہیں آئیں گے یا نہیں آ رہے؟ بہرحال مزید یہ مرثیہ پڑھا جائے تو پڑھتے چلے جائیے، صورتحال یہ ہے کہ یہ امت جس کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، آج امت نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے، اور اس دور میں خاص طور پر جس سے ہم گزر رہے ہیں، انتہائی حساس معاملہ ہے۔ رینٹ کارپوریشن، آج سے 10 سال پہلے یہ پلاننگ چھاپ چھپا کہ ہمارے دشمنوں کی پلاننگ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے. فنڈامنٹلسٹ، آرتھوڈاک علماء، عام مسلمان کو بس یوں ہی سمجھو کہ یہ راک کا ڈھیر ہے، ہوا چلے گی توڑ جائے گا، یا کٹی پتنگ ہے، جہاں کی ہوا چلے گی وہی چلنے لگے گا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. عوام الناس سے اتنا خطرہ نہیں ہے، ہاں یہ آرتھوڈاکس قسم کے مولوی جو ہیں یہ خطرناک ہو سکتے ہیں اگر یہ یونائٹڈ ہو جائیں. اور یہ فنڈامنٹلسٹ جو اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت میں جاننا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دیز آر دی پوٹینشیل تھریٹس، یہ ہیں وہ خطرہ ہمارے نظام کے لیے. لہذا ان کے درمیان تفریق پیدا کی جائے، ان کو ملنے نہ دیا جائے. اور چوتھے نمبر پر ایسے مسلمان سو کالڈ سکالرز ٹی وی چینلز پر ان کو بٹھا کر اسلام کی اپنی مرضی کے مطابق تعبیر اور تشریح کروائی جائے. دیز آر پلانٹیڈ، یہ سارے کے سارے اسکالر جو بیٹھے ہیں باہر سے ڈگریاں لے کر، یہ سارے بھیجے گئے ہیں اور ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کروڑوں ڈالر لگا کر، تاکہ وہ اسلام کی وہ تعبیر پیش کریں جو ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، جو ان کے ایجنٹ کے طور پر عوام الناس کی وہ تربیت کر سکیں کہ وہ پوٹینشیل تھریٹ ثابت نہ ہو. ایک عام راک کا ڈھیر جیسے میں نے عرض کیا. 31 دسمبر کو جشن منانے والے مسلمان، 1 اپریل کو اپریل فول منانے والے مسلمان، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اپریل فول کس نے کس کے خلاف بنایا تھا، دے آر جسٹ میکنگ اٹ. 14 فیب کو محبت اور عشق کی داستانیں سنانے والے مسلمان، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. تو میرے بھائیوں مسلمان، امت کے حوالے سے سوچنا ہے کہ یہ جڑے گی کیسے، اس کے تو کرچیاں کر دی گئی. جوڑنے والی سے رب کائنات نے فرمائی واعتصموا بحبل اللہ، اور حدیث میں حبل اللہ قرآن حکیم کو کہا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے رسول نے اطلاع دی انہا ستکون فتنہ. حضور فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے خود سنا نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرما رہے تھے، انہا ستکون فتنہ، ان قریب بہت بڑا فتنہ آئے گا. اس پر حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقلت من مخرج منها یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ جب وہ فتنہ اکبر آئے گا اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. یہ ہے پریکٹیکل اپروچ صحابہ کی. یہ نہیں پوچھا کہ فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا. ہم ہوتے تو یہ ڈبلو ایچ کوئسچنز کرتے نا، ہماری تربیت تو اسی طرح ہوئی ہے. لیکن وہ صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. جب اللہ کے رسول نے فرما دیا فتنہ آئے گا تو حضرت علی فرماتے ہیں فقلت من مخرج منها یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ بتائیے. اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب تمہیں ان فتنوں سے نکالے گی. ہوا حبل اللہ المتین، وہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالی کی مضبوط رسی ہے. حبل اللہ قرآن حکیم کو کہا گیا. میرے بھائیو آج ہم سب کو مل کر اس قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، ورنہ حقیقت یہی ہے. اب اس کو مان لیجئے تمہاری داستانہ ہوگی داستانوں میں. بڑی بڑی سویلائزیشن تباہ ہو گئی تو ہماری کیا حیثیت ہے. بنو اسرائیل، نام تو سنا ہوگا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. قرآن حکیم سورہ بقرہ میں ان کی فضیلت بیان کرتا ہے، میں نے تم پر فضیلت کی تمام جان والوں پر. قرآن حکیم بیان کرتا ہے فضیلت رب کائنات نے کی ان بنو اسرائیل پر، لیکن وہی سورۃ البقرہ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہی سورۃ البقرہ فضیلت بیان ہو رہی ہے بنو اسرائیل کی، لیکن جب انہوں نے قرآن حکیم کی، انہوں نے تورات کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، رسوا ہوئے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، اسی طرح پوری پوری سولائزیشن تہذیبیں تباہ ہو جاتی ہیں، ہو گئیں۔ جو لوگ اللہ تعالی کی کتاب سے، اللہ کے دین سے روگردانی کریں گے، نافرمانی کریں گے، ان کی داستانیں مٹ جائیں گے، تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ 65 برس ہو چکے ہیں پاکستان کو قائم ہوئے، آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، پوچھئے کس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا، مقصد کیا تھا، آبجیکٹو کیا تھا، کیا ہمارے قائدین نے کہا تھا، کیوں پاکستان چاہتے ہیں، یہ سیپریشن کس لیے تھی، کیا مقاصد تھے، ذرا پڑھیے ان چیزوں کو۔ اقبال کیا چاہتا تھا، اقبال کا پاکستان کیا ہے، قائد اعظم کس طرف پاکستان کو لے کے جانا چاہتے تھے، لیاقت علی خان نے کیا کچھ نہیں کہا، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں۔ ہمارے علماء نے پاکستان تحریک کا اگر ساتھ دیا تو کیوں دیا، کیا مقاصد تھے۔ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا نام، کیوں مسلم لیگ میں شامل ہو کر مسلم اس پورے کے پورے سسٹم کے اندر شامل ہوئے، کیوں شامل ہوئے۔ ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ، پاکستان بننے کے بعد کیوں پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے تھے، تحریک برپا کی، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں۔ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہا، صرف یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جائے، اگر وہ اپنا مقصد وجود، پرپز آف کریشن کھو دے، بھول جائے، تو اس کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کو تباہ ہی ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، پاکستان بنایا گیا تھا اس مقصد کے لیے، تاکہ یہاں مسلمانوں کو ایک عادلانہ نظام ملے۔ نماز پڑھنے کی اجازت تو آج انڈیا میں بھی ہے، اسرائیل میں بھی آپ جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، امریکہ میں چرچ خرید کر مسجدیں بنائی جائیں، کوئی ان کو پرواہ نہیں۔ اسلام ایز اے نظام زندگی، ایز اے سسٹم آف لائف، اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ آج جب ہم نے قرآن حکیم کی تعلیمات سے روگردانی کی، اس کو خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا، غلاف بہت خوبصورت، چاندی کے وقت بھی لگے ہیں، عطر کی بارش بھی ہوتی ہے، لیکن پڑھتے کب ہیں اسے، سالانہ تلاوت ہوتی ہے، روزانہ کیا کھولتے ہیں، فیس بک۔ وہ نوجوان جو بک کھولنے کے لیے تیار نہیں، فیس بک کھولنے کے لیے تیار ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، میسجز، کیبل، بے حیائی اور فحاشی ہمارے معاشرے میں جتنے منظم انداز سے پھیلائی جاتی رہی اور پھیلائی جا رہی ہے، یہ سب ہمارے علم ہے۔ اور معذرت کے ساتھ، ہماری میجورٹی گونگا شیطان بن کے بیٹھی ہوئی ہے، لاکھوں کے اجتماعات میں ایک لفظ نہیں کہا جاتا اس بے حیائی اور فحاشی کے خلاف، ان کے پھیلانے والوں کے خلاف۔ قرآن حکیم بار بار توجہ دلاتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی اور فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ میرے بھائیو، اب ذرا تلخ بات عرض کر رہا ہوں، عذاب کی 3 قسمیں ہیں جو رب کائنات نے بیان فرمائی اسی قرآن میں، سورۃ الانعام آیت نمبر 65۔ آج آپ اپنے چاروں طرف دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب کے کوڑے جو ایک اصول کے تحت ہیں، ہمارے سروں پر مسلسل پڑ رہے ہیں، کوئی کمی نہیں آ رہی شدت میں۔ رب کائنات فرماتا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر قادر ہیں کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے. سروں کے اوپر کے عذاب, تیز بارش, طوفانی بجلی, یہ تو 2010 اور 2011 کی بات ہے, بہت پرانی بات نہیں. کیا تباہی مچائی اس نے پورے پاکستان میں, کراچی والوں کو اندازہ نہیں ہے. سرحد میں کیا تباہی آئی, پنجاب میں کیا تباہی آئی, سندھ ہمارا, بقیہ سندھ یوں کہہ لیجئے, کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ کراچی الگ اور سندھ الگ نہیں ہے. بہرحال کراچی میں تو وہ تباہی محسوس نہیں کی گئی, انٹیریئر سندھ میں جو تباہی آئی ہے وہ ابھی بھی اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں. اور سروں کے اوپر کے عذاب پر ایک اور تشریح علماء نے کی ہے, تمہارے سروں پر ایسے ظالم حکمران عائد کر دیے جائیں جن کو پرواہ ہی نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا. تم بھوکے مر رہے ہو تو مر جاؤ, ان کی عیاشیاں کم نہیں ہوں گی. ایسے ظالم فاسق حکمران تمہارے سروں پر سوار کر دیے جائیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے حکمران کیسے ہیں یا کیسے تھے اور ہیں. نمبر دو, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب آئے. قدموں کے نیچے سے یہ زمین تھر تھرانے لگے خوف خدا کی وجہ سے, زمین کو لرزہ تاری ہو جائے, لیکن انسان اتنا بغیرت ہو جائے کہ اس کو شرم نہ آئے کہ وہ کر کیا رہا ہے. جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہاں زلزلے آتے ہیں, جس معاشرے میں سود عام ہو جائے وہاں قتل و غارت عام ہوتا ہے, نوجوانوں کی لاشیں گھر میں آتی ہیں. حدیث ہے جس معاشرے میں زنا عام ہو, عورتیں بے حیائی کریں, نوجوانوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں وہاں سے لوگ. او من تحت ارجلکم, زمین کے نیچے سے عذاب. 8 اکتوبر 2005 تباہی دیکھی جا سکتی ہے نیٹ پر اگر کچھ آنکھوں سے دیکھنا چاہیں. فاتبرو یا اول الابصار, اے آنکھوں والوں کچھ تو خدا کا خوف کرو. اور تیسری اور بدترین شکل, او یلبسکم شیعہ, یا تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے, جماعتوں میں گروہوں میں, اور آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. کوئی عذاب بھیجنے کی ضرورت نہ ہو آسمان سے بجلی نازل کرنے کی یا پتھروں کی بارش کرنے کی, آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ بدترین شکل آج ہمارے سروں پر ہے. فوج اور عوام کے درمیان کتنی ساری غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں. نتیجتاً وہ جو کانفیڈنس تھا ہماری فوج کا یا ہونا چاہیے کسی بھی فوج کا دشمن کے خلاف, آج وہ اعتماد نہیں ہے فوج کو. اسی طرح عوام الناس کے اندر میں نے عرض کیا کہ یہ زبان کی بنیاد پر, مسلک کی بنیاد پر جو کچھ بھی ہوتا رہا ہو رہا ہے, ابھی بھی ہوش کے ناخن لیجئے. خدا کے واسطے ہمارے دشمن پوری تیاری سے بیٹھا ہے. یہ تو ان آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں ہو سکتی ہیں. یہ نیٹو فورسز یہ تیار ہیں اس ملک کے مزید ٹکڑے کرنے کے لیے. بے نظیر صاحبہ کا جب ایسیسینیشن ہوا ہے, کیا نہیں ہوا ہمارے پاکستان میں 3 دن کے لیے, کیا کچھ نہیں کیا یہاں پر لوگوں نے, پورا پاکستان یرغمال بنایا ہوا تھا. اس کی ایک ٹرائل تھا وہ بیسیکلی. آج صورتحال کیا ہے, خدا نہ خواستہ ہمارا جدی دشمن یہ انڈیا, ادھر سے نیٹو فورسز 2400 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر کی ہماری جو بارڈر ہے افغانستان سے, وہ انسیف ہے. وہاں سے اگر حملہ ہوا, انڈیا نے ہم پر حملہ کیا اور دیگر لوگ بھی تیار بیٹھے ہیں. ایک بڈھا شیر جس کو زخمی کیا تھا افغان جہاد میں, وہ بھی بھرپور بدلہ لینے کے لیے تیار ہے. بلوچستان میں ملنے والا اکثر و بیشتر اسلحہ رشین ہے. تو میرے بھائیوں, اس وقت بہت ضرورت ہے ہمیں, ہم آپس میں اتحاد کی بات کریں, جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف جائیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پر, یہاں کے رہنے والوں پر, تمام مسلمانان عالم کے جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان پر رحم فرمائے. اور جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا, کہ یہاں اسلام نافذ ہو، عدل ہو، حقدار کو حق ملے اور امن قائم ہو، اس مقصد کی طرف، اس منزل کی طرف ہم گامزن ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المؤمنین والمسلمات.